بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिदो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे आप समात फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम खिलकत की रानाइयाँ पेश किया जाएगा, और फिर आप आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा, और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाए। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना का टीका लगाने की मुहिम तेज हो गई है। ईरान में यूरेशिया की मसनूआत की पहली खसूसी नुमाइश का इफ्तिताह हो गया है। हिंदुस्तान में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है, और अफगानिस्तान के सदर ने मुल्क की आला कौमी मुसालहती कौंसिल के सरबराह से मुलाकात करके मुल्क के शुमाली इलाकों की खराब सिक्योरिटी सूरतहाल पर तबादला ख्याल किया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना का टीका लगाने की मुहिम तेज हो गई है। सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने आज कौमी इंसदाद कोरोना कमेटी के इजलास में कहा कि ईरानी अवाम को अब नए कोरोना वायरस का खतरा है जो दीगर मुल्कों से ईरान मुंतकिल हुआ है। उन्होंने इसी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी और तौसी की खबर देते हुए कहा कि रोजाना 5 लाख अफराद को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि तिब्बी वसाइल और सेहत अम्मा के दीगर वसाइल की मौजूदगी और एहतियाती तदाबीर की पाबंदी नीज इंसदादे कोरोना कमेटी की काविशों के नतीजे में मुल्क के हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन भी बहुत मौसर वाक़ हो रही है, और वैक्सीनेशन का अमल तेज होने पर मसाइल और मुश्किल में मजीद कमी आएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त ईरान को कोरोना की पांचवीं लहर का सामना है, ताहम ये लहर मुल्क गिर नहीं है और इसको कंट्रोल करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ईरान में यूरेशिया की मसनूआत की पहली खसूसी नुमाइश का इफ्तिताह हो गया है। दारुल हुकूमत तेहरान की मरकजी नुमाइशगाह में मुनक्किदा یوریشیا کی خصوصی نمائش 13 جولائی تک جاری رہے گی۔ اس نمائش میں ایران اور بیلاروس سمیت روس کی 30، قرقزستان کی 30، آرمینیا کی 10 سے زیادہ اور قرقزستان کی 10 سے زیادہ کمپنیوں نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق اس نمائش میں جن کمپنیوں نے شرکت کی ہے وہ بینکنگ، فائنینس، ٹیکنالوجی کی منتقلی، گوداموں، بندرگاہوں، جیٹیوں، تیل کی ٹنکیوں، جہاز سازی، اسٹیل اور سیمنٹ کے میدانوں میں فعال ہیں۔ ایران کے ادارے فروغ تجارت کے سربراہ حمید زادبوم نے اس نمائش کو یوریشیا اقتصادی فورم کے ساتھ آزاد تجارت کے لیے مذاکرات کو آسان بنانے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا بہترین موقع قرار دیا۔ ایران اور یوریشیا کے رکن ممالک کے درمیان آزاد تجارت کا عارضی معاہدہ 3 سال پہلے ہوا تھا اور اس پر دسمبر سن 2019 سے عمل درآمد شروع ہوا ہے۔ ہندوستان میں آج ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 4 بڑے شہروں دہلی، ممبئی، کولکاتہ اور چنئی میں آج پیٹرول 39 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 32 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ ہندوستان کی مشہور آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں آج پیٹرول 100 روپے 81 پیسے اور ڈیزل 89 روپے 88 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 106 روپے 59 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 97 روپے 46 پیسے فی لیٹر رہی۔ چنئی میں پیٹرول 101 روپے 67 پیسے اور ڈیزل 94 روپے 39 پیسے اور کولکاتہ میں پیٹرول 101 روپے 1 پیسے اور ڈیزل 92 روپے 97 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہوا ہے۔ مئی اور جون میں پیٹرول 8 روپے 41 پیسے اور ڈیزل 8 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو رہی ہے لیکن اموات میں اضافے نے ایک بار پھر دہشت پھیلا دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کے باوجود اموات میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے عوام میں ایک بار پھر دہشت پھیل گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 42,766 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے اور 1,206 افراد انتقال کر گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,07,95,716 ہو چکی ہے جن میں سے 4,07,145 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 4,55,033 افراد زیر علاج ہیں اور 2,99,32,538 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 1,828 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 912 مریض شفا یاب ہوئے جبکہ 35 لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,71,304 ہو چکی ہے جن میں سے 22,555 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 9,12,295 افراد نے کورونا کو شکست دی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور سندھ دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحدوں پر امن و امان قائم ہے اور وہاں کسی قسم کی بدامنی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے افغانستان سے ملحقہ سرحدوں کی سیکورٹی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کی سرحدیں مکمل طور پر پرامن ہیں اور کسی قسم کی بدامنی کا وہاں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ سعید خطیب زادے نے مزید کہا کہ افغانستان کی سرحدوں کے اندر اسلام قلعہ کسٹم ہاؤس اور ابو نصر فراہی میں طالبان کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کے بعد افغان کارکنوں کی ایک تعداد ایران کی سرحدوں میں داخل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داخل ہونے والے افراد کے سلسلے میں قوانین و ضوابط، سرحدی معاہدوں اور افغانستان کے ساتھ خیر سگالی اور اچھے تعلقات کے دائرے میں لازمی اقدامات انجام دیے جائیں گے۔ افغانستان کے صدر نے ملک کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ سے ملاقات کر کے ملک کے شمالی علاقوں کی خراب سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ ملاقات ایسی حالت میں انجام پائی ہے کہ افغان فوج اور طالبان کے درمیان مختلف علاقوں میں شدید جنگ جاری ہے۔ آریانہ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی اور اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات افغانستان کے ایوان صدر میں انجام پائی۔ اس ملاقات میں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ نے ملک کے تازہ ترین حالات، قومی و سیاسی اتفاق رائے کو مضبوط بنانے اور منصفانہ اور پائیدار قیام امن کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے ان دونوں رہنماؤں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ طالبان کے خلاف جد و جہد میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور متحد ہو کر سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ دریاسنا افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے خلاف گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والی کارروائیوں میں 200 کے قریب طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان کے خلاف افغان فوج کی یہ کارروائیاں غزنی، خوست، زابل، بادغیس، بلخ، سرپل، ہلمند، نیمروز، قندوز، تخار اور کاپیسا صوبوں میں انجام پائی ہیں۔ ان صوبوں میں فوج کے آپریشن میں 102 طالبان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان پر 20 سال تک غاصبانہ قبضے کے بعد بھی امریکہ میں اس وقت کابل میں اپنے سفارت خانے کو تحفظ فراہم کرنے کی توانائی نہیں ہے اور واشنگٹن نے اپنا سفارت خانہ بند کرنے کے بجائے اس کی وسعت اور عملے کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ سیکورٹی خدشات کے باعث کابل میں اپنے وسیع و عریض سفارت خانے کے رقبے اور اس میں موجود عملے کی تعداد کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق کابل میں امریکی سفارت خانے میں 4000 افراد کام کر رہے ہیں، جن میں سفارتکار، فوجی ٹھیکیدار اور 1400 دیگر افراد شامل ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ سراسیمگی کے عالم میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد اس ملک کی سیکورٹی کی صورتحال خراب ہو گئی ہے اور اس صورتحال نے کابل میں امریکی حکام کو سخت حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ عراقی ممبران پارلیمان نے ایک بار پھر اپنے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے جلد سے جلد باہر نکلنے پر زور دیا ہے۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کی سیکورٹی اور دفاعی کمیشن کے رکن ایوب الربیعی نے کہا ہے کہ امریکی فوجی عراق سے جانا نہیں چاہتے اور انہوں نے اس کا کھل کر اعلان بھی کیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے خارجہ تعلقات کمیشن کے رکن عامر الفائز نے کہا ہے کہ واشنگٹن عراق میں اپنے مفادات کے تناظر میں آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اس ملک میں اپنے مطالبات پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ عراق کے فتح الائنس کے نمائندے محمد کریم نے کہا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کو جلد سے جلد عراق سے باہر نکل جانا چاہیے تاکہ انہوں نے عراقی قوم اور الحشد الشعبی پر جو حملے اور جرائم کیے ہیں وہ بند ہوں۔ عراقی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر کے اپنے ملک سے بیرونی فوجیوں کے باہر نکلنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراقی عوام مختلف مواقع پر امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مخالفت کا اعلان کر چکے ہیں اور وہ عراق میں اپنے فوجیوں کو باقی رکھنے کے واشنگٹن کے ہر حربے کی مذمت کرتے ہیں۔ پریس ذرائع نے عراق کے صوبے کرکوک میں عراقی فوج کے آپریشن میں داعش تکفیری دہشت گرد گروہ کے ایک سرغنہ کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ بغداد الیوم کے مطابق عراقی فوجی اہلکاروں نے عراق کے صوبے کرکوک میں داعش دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے صالح فراس نامی داعشی دہشت گرد سرغنہ کی پہچان کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے بھی عراقی فوجی اہلکاروں نے شمالی صوبے نینوا میں فوجی آپریشن کرتے ہوئے 12 داعشی تکفیری عناصر کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ دریاسنا عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبے الانبار میں اپنی کارروائی کے دوران داعشی تکفیری عناصر سے متعلق اہم دستاویزات حاصل کی ہیں۔ امریکہ شام سے ویسے ہی نکل بھاگے گا جیسے افغانستان سے نکلا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق شام کے لیے روسی صدر کے ایلچی الیگزینڈر لاورنتیف نے کہا کہ امریکہ شام سے ویسے ہی نکل کر جائے گا جیسے وہ افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے کرد گروہوں کو امریکہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے دمشق حکومت پر اعتماد اور اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ شام میں روسی نمائندے نے کہا کہ اس وقت کرد گروہ امریکی تعاون سے اپنی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کبھی بھی شام سے نکلنے کا اچانک فیصلہ کر سکتا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے یمن کے وسطی صوبے البیضہ میں داعش اور القاعدہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے الظاہر نامی علاقے کو آزاد کرا لیا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے البیضہ میں دہشت گرد عناصر کے خلاف شدید کارروائی کرتے ہوئے ان تکفیری عناصر کو بھاری نقصان پہنچایا اور کئی علاقوں کو ان کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ایک آپریشنل کمانڈر ابو محمد نے کہا ہے کہ آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں دہشت گرد عناصر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا اور کچھ عناصر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس کمانڈر کا کہنا ہے کہ یمن میں موجود دہشت گرد عناصر کے پاس ملک سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے اور ان عناصر کے خلاف کارروائی کر کے ان کا قلع قمع کر دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، اس کشیدگی کے عوامل کیا ہیں اور اس کے علاقے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آپ نے ایک بڑے اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یقیناً اس وقت خطے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے اور اس پہ بہت زیادہ لکھا اور پڑھا اور سنا جا رہا ہے، اور یقیناً دو عرب ممالک جو ہمیشہ ایک ہی صف میں رہے ہیں، ایک ہی پیج پہ رہے ہیں اور ایک ہی الائن میں رہے ہیں، اب ان کے درمیان فاصلے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور فاصلے نہ صرف بڑھ رہے ہیں بلکہ کشیدگی کی سطح اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ گزشتہ دنوں جو متحدہ عرب امارات کی ایک بندرگاہ پہ جبل علی پہ جو آتش زدگی یا تخریبی کاروائی ہوئی ہے، ابھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت سے نہیں کہا جا سکتا، متحدہ عرب امارات کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ تخریبی کاروائی جو ہے سعودی عرب نے کروائی ہے۔ یعنی ٹینشن اور کشیدگی جب اس سطح پہ پہنچ جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باقی معاملات میں کتنی کشیدگی ہوگی کہ جہاں پہ ایک دوسرے پہ الزامات، ایک دوسرے پہ تخریب کاری کے ثبوت، الزامات اور یہ میڈیا میں آنا، تو یہ بہرحال ایک خطے کے عنوان سے ایک بڑی خبر ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر ہم، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ عوامل کیا ہیں، تو اس عوامل پہ اگر دیکھیں تو ابھی چند دن پہلے اوپیک پلس کا ایک اجلاس ہوا تھا، تو اوپیک ہے تیل پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں ان کا جو اجلاس تھا، تو اس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تیل کی پیداوار کے عنوان سے شدید بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ یعنی سعودی عرب رشیا کے ساتھ مل کے ایک اور طرح کا پلان رکھتا تھا اور متحدہ عرب امارات نے اس کی سخت مخالفت کی، تو میں تک اور لفظی جنگ تک بات پہنچ گئی، اور دونوں ممالک کے ڈیلیگیٹس جو تھے وہ ایک دوسرے کے یعنی گویا مقابلے میں آ کے اس انداز سے گفتگو کر رہے تھے کہ بعض سفارتی آداب کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے وہاں۔ تو ایک تو یہ جو فوری مسئلہ ہوا ہے وہ اوپیک کے اجلاس کے اندر ان کے آپس کی لفظی جنگ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان ایک اقتصادی رقابت بھی بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب نے بڑے جسے کہتے ہیں نا غیر محسوس انداز سے ایک دم یو اے ای سے، دبئی اور ابو ظہبی سے اپنی بڑی بڑی کمپنیوں کو واپس بلا لی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کسی اس طرح کے ملک کے اندر کے جہاں پہ بیرونی سرمایہ گزاری سے، انویسٹمنٹ سے بزنس چل رہے ہوں، معاملات چل رہے ہوں، اور وہاں سے ایک دم کچھ بڑی کمپنیز وڈرا کر جائیں، تو نہ صرف ان کی کمپنیوں کے جانے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس سے دوسری کمپنیز بھی دیکھتی ہیں کہ اتنی بڑی کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو یقیناً کوئی صورتحال میں تبدیلی ہے، کوئی ہنگامی صورتحال ہے۔ تو اس سے بھی دبئی میں اور خود یو اے ای نے سعودی عرب پہ، آل سعود پہ اعتراض کیا کہ آپ نے کس طرح بڑے اس انداز سے، خاموشی سے، بغیر ہمیں اعتماد میں لیے اتنی بڑی کمپنیاں جو ہیں اپنی وہاں سے نکال لیں، جس سے ہمارا تجارتی خسارہ جو سامنے آ سکتا ہے، ہمارے دوسرے جو حلیف ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ خوف کا شکار ہیں۔ تو ایک وجہ اقتصادی بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب سے بن سلمان آیا اس کی پالیسیز بڑی اگریسو ہیں، ہر عنوان سے اگریسو ہیں، اور جارحانہ انداز سے وہ کھیلتا ہے، اور جتنے بھی اس کے حلیف ہیں یا حریف ہیں ان کے لیے وہ ایک مصیبت بنا ہوا ہے اس وقت۔ اب اقتصادی لحاظ سے بھی جب سے اس نے اپنا ویژن 2030 کا اعلان کیا ہے، اور اس ویژن کے تحت سعودی عرب نے یعنی بن سلمان نے ایک نیا شہر آباد کرنے کی بات کی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے کاروباری اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہوگا، تو اس سے دبئی اور ابو ظہبی والوں کو یہ اب گمان ہونے لگا ہے کہ اگر وہ شہر آباد ہوگا تو دبئی بھی خالی ہو جائے گا، ابو ظہبی بھی خالی ہو جائے گا، اور متحدہ عرب امارات کو جو ایک خطے میں تجارت کی وجہ سے ایک ایڈوانٹیج تھا اور پوری دنیا کے لوگ یہاں آ کے تجارت کرتے تھے، جب سعودی عرب کے اندر اس طرح کا ایک متبادل جگہ بن جائے گی جس کے پیچھے امریکہ بھی ہوگا، جس کا اسرائیل بھی ساتھ دے گا، جس کے دوسرے یورپی ممالک بھی ساتھ دیں گے، تو یہ تو ویران ہو جائے گا، اور پھر متحدہ عرب امارات آج سے 50 سال پہلے والی انہی کھنڈرات میں اور انہی صحراؤں میں بدل جائیں گے کہ جہاں پہ اونٹ ہی چریں گے، باقی تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو ان کو یہ بھی ایک خوف ہے کہ آئندہ کا جو سسٹم سعودی عرب لے کے آنا چاہ رہا ہے اس سے ان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ یمن میں بھی ہے، یمن کے اندر اس وقت دونوں متحارب ہیں، یعنی اس وقت یمن کے اندر جہاں پہ انصار اللہ اور یمن کی فورسز، رضاکار فورسز ایک طرف ہیں، تو پہلے مقابلے میں سعودی عرب اور یو اے ای ایک صف میں تھے، ایک پیج پہ تھے، لیکن اب الحدیدہ کے اندر اور عدن کے اندر یہ دونوں آپس میں وہاں پہ برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کو لوگوں کو مار رہے ہیں، اور شدید جسے کہتے ہیں ایک ٹینشن ہے، کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور یو اے بھی وہاں سے اب جو ہے نا اپنے بعض فوجی نکالنا چاہ رہا ہے یا ان افواج کو وہاں پہ تعینات کر رہا ہے کہ جو سعودی مفادات کے لیے نہیں بلکہ ان کے مفادات کے لیے کریں، تو وہاں کے اختلافات جو ہیں وہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک اور یو اے ای کو بڑا اعتراض ہے سعودی عرب پہ کہ سعودی عرب نے ان کو استعمال کیا ہے، کس طرح استعمال کیا ہے؟ کہ اس کو آگے کیا کہ تم اسرائیل کو قبول کر لو، اس کو سرکاری طور پہ تسلیم کر لو، اس کے بعد ہم بھی کر لیں گے۔ تو یو اے ای تو جیسے سعودیہ کے کہنے پہ اس نے تسلیم بھی کر لیا، سرکاری طور پہ قبول بھی کر لیا، دورہ جات بھی شروع ہو گئے، سفارت خانے بھی کھل گئے، لیکن سعودی عرب نے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور ابھی تک اس نے خود اناؤنس نہیں کیا. گو کے تعلقات جو ہیں وہ ہیں لیکن انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. ایک اور وجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ قطر سے تعلقات بھی ہیں. قطر سے سعودی عرب نے تعلقات منقطع کر لیے تھے, اس کا محاصرہ کیا. یو اے ای, بحرین, دوسرے جتنے عرب ممالک تھے, عرب لیگ, جی سی سی, سب کو یہ کہا تھا کہ آپ قطر سے اپنے روابط منقطع کر لیں, لیکن خود چپکے سے اس نے تعلقات اپنے قطر سے بحال کر لیے اور کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. یو اے ای کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ہمارے تعلقات قطر سے خراب کیے لیکن اپنے تعلقات بحال کر لیے. بہرحال یہ تو وہ سامنے سامنے کی وجوہات ہیں کہ جو میڈیا میں آ چکی ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا. کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام خلقت کی رانائیاں, لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 19 تیر 29 ذی قعدہ اور 10 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے.
یادوں کے
10 جولائی سن 874 عیسوی کو ناروے کے ماہی گیر پہلی مرتبہ آئس لینڈ پہنچے، جس کے بعد اس سرزمین کا نارویجنوں کے ذریعے استحصال شروع ہوا۔ سن 1261 میں آئس لینڈ پر ناروے نے مکمل طور پر قبضہ جما لیا، اور تقریباً 100 سال کے بعد ڈینمارک نے ناروے اور آئس لینڈ دونوں پر قبضہ کر لیا۔ سن 1944 میں آئس لینڈ کو ڈینمارک سے آزادی ملی۔ آئس لینڈ بر اعظم یورپ کے شمال میں قطب شمال کے نزدیک واقع ہے۔ دس جولائی سن 1741 عیسوی کو ڈینمارک کے مہم جو اور سیاح ویٹس بیرنگ نے آلاسکا کو دریافت کیا۔ ویٹس بیرنگ اپنی بادبانی کشتی کے ذریعے روس جا رہا تھا کہ آلاسکا پہنچ گیا۔ آلاسکا بر اعظم امریکہ کے شمال اور کینیڈا کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ سن 1867 تک آلاسکا زار روس کے قلمرو میں شامل تھا۔ اسی سال زار روس نے $70 لاکھ کے عوض آلاسکا کو امریکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چنانچہ آج آلاسکا امریکہ کی 49ویں ریاست شمار ہوتی ہے۔ آلاسکا تیل کی دولت سے مالا مال ریاست ہے۔ دس جولائی سن 1800 کو بر صغیر کا مشہور فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جس نے اردو کی ترویج و ترقی میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا۔ فورٹ ولیم دراصل ایک قلعہ نما بستی تھی، جس کی تعمیر جنگ پلاسی کے بعد سن 1757 سے 1773 تک کے دوران کلکتے میں کی گئی۔ جب ہندوستان پر برطانیہ کے بڑھتے ہوئے قبضے کے ساتھ انگریزوں کو ہندوستان کے رسم و رواج سے واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے ہندوستانی زبان کا سیکھنا ضروری سمجھا گیا، تو لارڈ ویلزلی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو اعلی پیمانے پر تعلیم دلانے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ یوں 10 جولائی سن 1800 کو فورٹ ولیم کالج کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ سن 1287 شمسی کو ایک روسی کپتان 6 روسی فوجیوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا اور 2 ایرانیوں کو قتل کر دیا۔ مقتول افراد کے اعزاء و اقارب نے اس وحشیانہ قتل کا انتقام لیا اور روسی کپتان اور اس کے 2 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ روسیوں نے، جو کسی بہانے کی تلاش میں تھے، روسی کپتان کی ہلاکت کا پتہ چلنے کے بعد دونوں ملکوں کی سرحد کے درمیان واقع ایک گاؤں پر حملہ کر دیا اور 37 بے گناہ افراد کو ہلاک، 135 گھروں کو آگ لگا دی اور بہت سے دیگر دیہاتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دس جولائی سن 2006 کو قدیم اقدار و روایات کے نمائندہ شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور کالم نویس احمد ندیم قاسمی کا مختصر علالت کے بعد لاہور کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 20 نومبر سن 1916 کو ضلع خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹک میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، بہاول پور کے ایک کالج سے بی اے کیا اور ایک عرصے تک ایکسائز انسپیکٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ لاہور کے ایک ادبی ادارے مجلس ترقی ادب کے 32 سال تک ڈائریکٹر رہے۔ احمد ندیم قاسمی نے سن 1935 سے شاعری اور افسانہ نگاری شروع کی۔ افسانوں میں پنجاب کے دیہاتوں کی صحیح عکاسی ان کا امتیاز تھا۔ ان کے افسانے گھر سے گھر تک، کنجری، رئیس خانہ اور صد بھرائی کافی مشہور ہوئے۔ شاعری میں وہ غزل کے استاد سمجھے جاتے تھے، چنانچہ ان کے دو مجموعے جلال و جمال اور محیط اہل ادب میں بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ انیس تیر سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کی معاصر شاعرہ، مولوی شناسی کی ماہر اور عرفانی ادب کی محققہ مہدیہ الہی قمشئی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی نے مثنوی مولوی پر تحقیق، عرفانی ادب کا تجزیہ و تحلیل، نیز عرفانی ادب اور قرآنی موضوعات کا تقابلی جائزہ لیا۔ ان کو مثنوی مولوی کے بہت سے اشعار ازبر تھے اور وہ خود بھی شعری ذوق رکھتی تھیں، نیز آتش تخلص کرتی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی کی کتابوں میں کربلا وادی عشق، بہار عشق اور مابد عشق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بہار عشق ان کے منتخب اشعار پر مشتمل ہے، جبکہ مابد عشق ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلاسما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ ایک ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے، اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان گلشن نقوی حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ تو سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، منتخب صدر نے قوم مراجع تقلید سے ملاقات کی۔ روزنامہ الاخبار، نہ بجلی نہ پانی نہ دوائیں، ڈالر بھی 20,000 لیرا میں، لبنان ایک بڑے دھماکے کی سمت بڑھ رہا ہے۔ گلوبل ٹائمز، ایس سی او کے افغان امن مشن کے لیے چین کے وزیر خارجہ وسطی ایشیا کا دورہ کریں گے۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، افغانستان، امارات اسلامی، امریکہ، طالبان کے ہاتھوں افغانستان میں بڑی تعداد میں مختلف شہروں کے سقوط سے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سے سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کے بعد افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ کہ کیا اس تبدیلی کے پیچھے ایک طاقتور اسلامی حکومت کی تشکیل ہے یا پھر سے بدامنی کا آغاز ہے۔ افغانستان مختلف قوموں کا ملک ہے، لیکن طالبان پورے افغانستان پر قبضے اور دیگر تمام اقوام کو کنارے لگانے کی کوشش میں ہیں۔ طالبان افغانستان میں اسلامی امارات کی تشکیل پر زور دے رہے ہیں، جبکہ اس ملک کے 70% لوگ اس کے خلاف ہیں، اور طالبان کی طرف سے انتخابات کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اس ملک کے 30% عوام کی بھی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کردار بھی اہم ہے، اور اس نے اس ملک پر 20 برس تک قبضے کے بعد نہ صرف یہ کہ افغان فوج کو طالبان سے مقابلے کے ساز و سامان سے لیس نہیں کیا، بلکہ ناکامی کے اعتراف کے ساتھ افغانستان سے نکل گیا، جو ناکامی سے زیادہ سازش لگتی ہے۔ آج افغانستان میں جو آگ لگی ہے اس کے حالات امریکہ نے فراہم کیے ہیں، تو کیا اب سے افغانستان اور علاقے میں امریکہ مخالف عناصر پر قابو کے لیے طالبان کو استعمال کیا جائے گا؟ القدس العربی، اسرائیلی کالونیاں جنگی جرم ہو سکتی ہیں، اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ غرب اردن میں اسرائیلی کالونیاں جنگی جرم کی حد تک شمار کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے دنیا بھر کی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کو غیر قانونی قبضے کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کریں۔ اقوام متحدہ کی مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کے نگران مائیکل لنک نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں تقریر کے دوران یہ بات کہی۔ ان کی تقریر کا اسرائیل نے بائیکاٹ کیا، کیونکہ وہ نہ تو مائیکل لنک کے عہدے کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختصر یہ کہ اسرائیلی کالونیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان کالونیوں کی تعمیر کر کے اسرائیل نے اس بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے تحت قابض حکومت کو اپنے شہریوں کو مقبوضہ علاقوں میں بسانے کا حق حاصل نہیں ہوتا، اور اسی لیے اسے جنگی جرائم کی فہرست میں درج کیا جا سکتا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ دا ہندو، جموں کشمیر میں 150 سال سے جاری جموں سری نگر کے درمیان دارالحکومت کی منتقلی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا، یو پی حکومت ایک بچے کی پابندی کرنے والوں کو خصوصی مراعات دے گی۔ روزنامہ خبریں، پاک امریکہ وزراء خارجہ کا رابطہ، افغانستان کی صورتحال پر بات چیت۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، ایران کے رابطے خوشائند، امید ہے افغان فریقین فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان نے افغان فریقوں کے ساتھ ایران کے رابطوں کا خیر مقدم کیا ہے تاکہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے رابطے خوشائند ہیں، امید ہے افغان فریقین فائدہ اٹھائیں گے۔ تہران کے لیے طالبان اور افغان حکومت وفود کے دورے سے متعلق ذرائع ابلاغ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں تہران کے کردار کو اہم سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرح ایران افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اور لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ ترجمان نے اس امید کا اظہار کیا کہ افغان جماعتیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گی اور ایک اجتماعی وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل نکالیں گی۔ سیاست، اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون مزید مضبوط کرنے کا عہد۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ہندوستان اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی سمت میں کام کرے گا۔ راج ناتھ سنگھ نے یہ بات جمعے کو اسرائیل کے نومنتخب نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل بنجامن گینٹس سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کہی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کا پسندیدہ پروگرام درخشاں ستارے پیش کریں گے، اور درخشاں ستارے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور ایرانی فن تعمیر جو ہے وہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عظیم فقیہ، فیلسوف، متکلم، مفسر قرآن کریم اور دورہ صفیہ کے برجستہ شاعر میر محمد باقر استرآبادی، معروف میر داماد کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ آپ حکومت صفویہ کے دور کے بزرگ حکیم تھے۔ آپ نے اصفہان میں رائج فلسفی افکار و نظریات کو تبدیل کر دیا اور فلسفے کی نئی فضا قائم کی، اسی وجہ سے آپ کو معلم ثالث کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اسلامی فلسفے میں اس حکیم فرزانہ کی عظمت و کردار اور خدمات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا۔
سامعین، گیارہویں صدی ہجری میں فلسفہ اسلامی نے قابل دید جہت پیدا کر لی تھی، اور تشیعوں کے بعض بڑے دانشوروں نے اپنی تمام سرگرمیوں کو حکمت و فلسفے سے مخصوص کر دیا تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان علماء نے وادی فلسفہ میں کیوں قدم رکھا؟ اس کی متعدد دلیلیں ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل علم فلسفہ کی ماہیت سے وابستگی تھی۔ فلسفے کے معنی کلی اور بنیادی ترین موضوعات کے، جس سے ہم زندگی اور اس دنیا میں روبرو ہوتے ہیں، کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ فلسفے کی بحث اس وقت پیش آتی ہے جب ہم اپنے اور دنیا کے بارے میں بنیادی سوالات دریافت کرتے ہیں۔ ایسے سوالات مثلاً اپنی پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا واقعات رونما ہوں گے، خوبصورتی اور اچھائی کیا ہے، کیا ہماری زندگی کسی شخص یا کسی دوسری قدرت کے ذریعے جاری و ساری ہے، کیا کائنات کو خالق کی ضرورت ہے، خدا کون ہے، زندگی کا ہدف و مقصد کیا ہے، سعادت واقعی کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح کے دسیوں سوالات ہیں۔ لہذا فلاسفہ عقل پر اعتماد کر کے ان سوالوں کا جواب دینے کی سعی و کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا سا غور و فکر کے ساتھ کام لیں تو مشاہدہ کریں گے کہ یہ سوالات وہی بنیادی سوالات ہیں کہ جن کے جوابات کے لیے ادیان الہی بھی سعی و کوشش کر رہے ہیں۔
مختلف ادیان کے درمیان دین اسلام، بالخصوص مکتب تشیع، اس دلیل کی بنا پر کہ عقل کی اہمیت و عظمت کا قائل ہے، علم فلسفہ سے بہت زیادہ تناسب رکھتا ہے۔ اسلامی افکار کی ماہیت، خصوصاً افکار تشیع، عقل کے ساتھ سازگار ہے اور اسلام کے اہم دینی متون من جملہ قرآن کریم اور روایت معصومین علیہم السلام عقل کے صحیح استعمال اور احکام عقلی کی پیروی کی تاکید کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عقل وحی کے ساتھ حجت و رہنما ہے، جسے پروردگار عالم نے انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے تاکہ ہدایت کے راستے کو تلاش کر سکے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے عرفانی اور فلسفی خطبوں سے لبریز ہے۔ اسی طرح سے دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتیں، بالخصوص فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مناظرہ بھی فلسفی اور عقلی استدلالات سے سرشار ہے۔ اس بنا پر شیعہ افکار کی ماہیت فلسفی افکار سے ہرگز خالی نہ تھی۔
دوسری جانب اس زمانے میں شیعہ علماء ایک دوسری اہم مشکل یعنی مغربی تہذیب و ثقافت کی الغار سے دوچار تھے۔ زمانہ صفوی میں یورپین مختلف عنوانات جیسے سفیر یا مشیر، سیاح، تاجر، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے گروہ کی حیثیت سے عیسائی مذہب کی ترویج کے لیے ایران میں موجود تھے۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ یورپ کی حکومتیں عوام کے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے ایران میں اپنے اپنے نمائندے بھیجتی تھیں، اور یہ لوگ کتابوں کی نشر و اشاعت اور تبلیغی پروپیگنڈوں کے ذریعے دین اسلام کے اعتقادات میں شبہات ایجاد کر کے لوگوں کے ایمان کو متزلزل اور تبدیل کرنے کی بہت زیادہ سعی و کوشش کرتے تھے۔ ایسے حالات و شرائط میں علماء دین کی اہم ترین ذمہ داری دین اسلام کے اصول و قوانین کا عقلی اور منطقی اعتبار سے دفاع کرنا تھا۔ اس سے پہلے علماء کا یہ دفاع اور دینی عقائد کی تفہیم و تبیین علم فلسفے کی شکل میں بیان ہوتی تھی۔ علم کلام میں دو منابع عقل اور نقل، قرآن کریم اور روایات سے استفادہ کیا جاتا تھا، اور اس کی خود ایک مخصوص روش تھی، لیکن جس وقت شیعہ حکماء کو پتہ چلا کہ فلسفی روش سے بہتر کلامی روش شبہات کا جواب دیتی ہے اور دین کی اصل اور حقیقت کو محفوظ رکھتی ہے، تو پہلے سے زیادہ اس علم پر توجہ دینے لگے۔
مسلمان فلسفیوں کے درمیان عظیم حکما جیسے فارابی، ابن رشد، ابن سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی، شہاب الدین سہروردی، میر داماد اور ملا صدرہ وغیرہ فلسفی نظام اور بہترین روش کے حامل تھے۔ ان لوگوں کے درمیان ابن سینا، میر داماد اور ملا صدرہ کے فلسفی نظام میں بہت زیادہ شباہت پائی جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ابن سینا نے اس کا آغاز کیا ہو، میر داماد نے پروان چڑھایا ہو اور ملا صدرہ نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا ہو۔ ان بزرگوں نے مسلمانوں کے افکار و نظریات میں الفت و محبت کا خوب مظاہرہ کیا ہے۔
ابن سینا، ارسطو اور ان کے فلسفے یعنی فلسفہ مشاء کے شدید معتقد اور پیرو تھے۔ مکتبی یونان کے سب سے بڑے فلسفی ارسطو کا خیال تھا کہ ان بنیادی سوالوں کے جوابات کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اپنی عقل سے صحیح استفادہ کرے۔ انہوں نے افکار کو صحیح کرنے کے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں تاکہ انسانوں کو افکار و نظریات میں غلطی کرنے سے محفوظ رکھیں اور انسان اپنی نورانی عقل کے ذریعے حقائق کو واضح و روشن کر سکے۔ ابن سینا ارسطو کے مبانی فلسفے کے سخت پابند تھے، لیکن وہ اس بات کے معتقد تھے کہ عقل اور دین میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا ہے، اور عقل جس چیز کا حکم کرتی ہے دین بھی اس کو پسند اور اس کی تائید کرتی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر دین کے تمام احکام صحیح طرح سے سمجھے جائیں تو عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، لہذا ابن سینا نے ارسطو کے فلسفے کو دینی عقائد پر تطبیق دینے کی بہت زیادہ سعی کی، مگر انہوں نے جتنا زیادہ دین اور فلسفے کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، ناقدین کی نظروں میں وہ اس راہ میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔
ابن سینا کے افکار و نظریات ان کے بعد آنے والے فلسفیوں کے لیے نہایت ہی اہمیت و قداست کے حامل قرار پائے، اور کسی میں بھی اتنی جرأت پیدا نہیں ہوئی جو ان کے افکار کو رد کرتا اور ان پر تنقید کرتا۔ شہاب الدین سہروردی کے جو شیخ اشراق کے نام سے مشہور تھے، وہ 6ویں صدی ہجری قمری کے حکماء کے درمیان پہلے مسلمان حکیم تھے جنہوں نے ابن سینا کے نظریات پر سخت تنقید کی۔ اگرچہ شیخ اشراق نے مشائیوں کے بہت سے فلسفی اصولوں کو قبول کیا تھا، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ تمام حقائق کو کشف کرنے کے لیے صرف اور صرف عقل کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ شناخت و معرفت کے لیے انسانوں کے پاس دوسرے بھی راستے ہیں اور وہ عرفانی تجربات ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے نئے اسلامی فلسفے کی بنیاد ڈالی جس کا نام فلسفہ اشراق رکھا، جس میں فلسفے کے اصل مسائل کا جواب دینے کے لیے عرفان کو خاص اہمیت دی۔
میر داماد کا خیال تھا کہ ابن سینا اور سہروردی نے اگرچہ قابل تعریف و تمجید اقدامات انجام دیے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی اتنی توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ اپنے فلسفی نظام کو دین اسلام اور مذہب تشیع سے تطبیق دیتے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ دینی منابع اور ان کے طریقوں میں عقل اور شرع کو منطبق کرنے میں کافی تسلط نہیں رکھتے تھے، جبکہ میر داماد علیہ الرحمہ نے برسوں حدیث و روایات کے بزرگ ماہرین سے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا، جس کی بنا پر ان کے دل و دماغ معصومین علیہ السلام کے نورانی کلمات سے مزین و سرشار تھے۔ یہ حکیم فرزانہ اگرچہ نوجوان تھے، لیکن اس زمانے کے بہت سے جیت علماء نے انہیں اجازہ نقل روایت مرحمت کی تھی، اور وہ شیعہ روایت کے بہت سے اہم منابع پر تسلط کامل رکھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر و تاویل میں بھی غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، اور یہی فضیلت باعث بنی کہ میر داماد علیہ الرحمہ دین اور فلسفے کو منطبق کرنے میں اپنے بزرگوں پر سبقت اور کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
در حقیقت میر داماد نے ہی اصفہان میں فلسفی مکتب کی بنیاد رکھی ہے۔ بہت سے بزرگ دانشوروں نے کہ جو اس مکتب فکری میں پروان چڑھے ہیں، وہ قرآن کریم کی تفاسیر سے بے انتہا ان سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں سے بھی بہت زیادہ آگاہی رکھتے تھے۔ میر داماد علیہ الرحمہ نے فلسفہ شیعہ کی بنیاد رکھنے میں کہ جو احادیث اور معارف اسلامی سے سرشار تھے، بہترین کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ابن سینا کی جہان شناسی کو شیعہ امام شناسی سے ہم آہنگ کیا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقدس وجود کو کائنات کے نظریے کی بنیاد قرار دیا ہے۔
میر داماد علیہ الرحمہ نے حوزہ اصفہان کے فکری ماحول پر سخت تنقید کی، اور تمام مفکرین کو ایک نئے فلسفی نظام کو قبول کرنے بلکہ واضح و شفاف بیان میں ایک فلسفی انقلاب کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے اپنے بے مثال اعتماد کی بدولت اپنے سے پہلے موجود فلسفی افکار کو فلسفی جاہلیت سے یاد کیا، اور اپنے فلسفے اور حکمت کو اعلیٰ ترین اقدام یعنی اسلامی فلسفے کی ارتقاء و کمال قرار دیا۔ البتہ اس عظیم حکیم نے زمانہ قدیم کے مقابلے میں اتنا بڑا موقف اپنانے میں ذرہ برابر بھی افراط و تعصب و تکبر سے کام نہیں لیا، اور گزشتہ مکاتب پر نقد و تنقید کرنے سے پہلے، چاہے وہ اسلامی رہے ہوں یا یونانی، ان کے بہترین اور مفید روشوں اور قوانین سے بھی استفادہ کیا، اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے فلسفہ یونان کو کلی طور پر مسترد نہیں کیا، بلکہ ان کے بعض عناصر کو پیغمبروں کی حکمت کا ماحصل قرار دیا ہے۔ میر داماد نے اپنے سے پہلے موجود فلسفی افکار و نظریات پر سخت تنقید کرنے کے باوجود ایسی روش اپنائی کہ دوسرے تمام لوگوں نے انہیں ایک بہترین اور انصاف پسند نقاد کے عنوان سے یاد کیا ہے۔
میر داماد علیہ الرحمہ معتقد تھے کہ حقیقی حکمت وہی حکمت ہے جو پروردگار عالم کی جانب اور پیغمبروں کے ذریعے انسان پر نازل ہوئی ہے۔ اس جلیل القدر فلسفی نے اپنے مکتب فلسفی کو حکمت یمانی کے نام سے متعارف کرایا، اور اپنی تحریروں میں وضاحت فرمائی ہے کہ حکمت یمانی وہی حکمت اور عقلی استدلال ہے جو عالم اسلام کی پوری تاریخ میں موجود ہے۔ میر داماد علیہ الرحمہ سن 1040 ہجری قمری میں جب آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا اور نجف کے سفر میں تھے، بہت ہی سخت بیمار ہو گئے، اور 70 برس کی عمر میں نجف کے قریب اپنی جان خالق جان کے حوالے کر دی۔ آپ کے جنازے کو بڑے ہی احترام کے ساتھ نجف لایا گیا، اور تجہیز و تکفین کے بعد مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے حرم اقدس میں دفن کر دیا گیا، اور اس طرح سے عالم اسلام کے عظیم حکیم و فلسفی کا دفتر حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور علماء اسلام سے مربوط تاریخ کے قابل افتخار اور نصیحت آموز اوراق میں ایک اور زرین و تابناک ورق کا اضافہ ہو گیا۔ خدا آپ کی روح اطہر کو اولیاء الہی کے ساتھ محشور فرمائے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایرانیوں کے فن تعمیر کے بارے میں آج ہم آپ کو کچھ اور باتیں بتائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ پروگرام کی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ایرانی فن تعمیر کی خصوصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایرانی فن تعمیر کی جملہ خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں ایسے میٹیریل کا استعمال کیا جاتا تھا کہ جو ایرانی ہونے کے ساتھ یہاں کی آب و ہوا سے سازگار ہوتے تھے۔ بحیرہ روم کے بعض علاقوں کی معتدل آب و ہوا کی طرح ایران کی متنوع آب و ہوا اور موسم کے حالات ہمیشہ اس سرزمین کے روایتی معماروں کی توجہ اور دقت نظر کا باعث بنے ہیں۔ شہری عمارتیں تعمیر کرنے والوں، خاص طور پر رہائشی مکانات بنانے والوں نے جغرافیائی صورتحال کے اعتبار سے عمارتوں کی تعمیر میں مقامی میٹیریلز کا استعمال کیا ہے۔ ایرانی محقق محمد حسن ابراہیمی اس سلسلے میں کہتے ہیں، کاشان، نتنز، کاشمر اور شاہروج جیسے صحرا کے کناروں پر واقع ان علاقوں کے گھر مکمل طور پر اس جگہ کی آب و ہوا کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں۔ اینٹوں کی بنی اونچی دیواروں کے گھر کہ جن میں سرداب ہوا کرتے تھے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے اور سردی کے موسم میں گرم ہوا کرتے تھے۔ چھتیں گھاس پھوس اور لکڑیوں کی بنی ہوتی تھیں کہ جن سے موسم گرما میں گھر ٹھنڈے رہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایرانی معماروں کی توجہ سورج کی حرکت اور اس کی چمک کی مقدار پر بھی مرکوز تھی، اس لیے گرمی اور سردی میں اعتدال ہمیشہ برقرار رہتا تھا۔ معماری کے علاوہ ان کے جو کھانے کے برتن ہوا کرتے تھے، وہ بھی مختلف علاقوں میں وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے مخصوص مٹی سے بنائے جاتے تھے۔ گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال ایران کی روایتی معماری کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو زیادہ تر شمالی ایران میں بحیرہ خزر کے سواحل اور گیلان و مازندران کے مضافاتی علاقوں میں رائج ہے۔ ان علاقوں میں لکڑیوں کو دروازے، چوکھٹ، کھڑکیاں، کھمبے اور گھروں کے فریم ورک بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ عمارتوں کے ڈھانچے کے علاوہ لکڑیوں کو عمارتوں کی خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں روایتی گھروں کی چھتیں عام طور پر سرکنڈے اور گھاس پھوس وغیرہ سے بنائی جاتی تھیں کہ جسے فارسی میں گالی پوش کہتے تھے۔ گالی ایک طرح کی گھاس ہے جو تالابوں کے کنارے اگتی ہے کہ جسے سرکنڈا کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ بھی اپنے اطراف کے درختوں کے مانند اونچے اور بلند ہوتے ہیں۔ یہ گھر عام طور پر دو منزلہ ہوتے ہیں، ایران کے مرکزی علاقوں کے برخلاف کہ جہاں کمرے افقی طور پر مرکزی صحن کے اطراف میں بنائے جاتے ہیں، ایران کے شمالی علاقوں میں کمرے ایک دوسرے کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ شمالی ایران میں شدید اور مسلسل ہونے والی بارشوں کے باعث وہاں کی چھتیں کئی تہوں میں اور بہت زیادہ ڈھلواں بنائی جاتی ہیں۔ شمالی ایران کے بعض علاقوں میں لکڑی اور گھاس پھوس سے بنی چھتوں کو کھپریل سے چھپایا جاتا ہے۔ ان دنوں گھروں کی زمین کا فرش، چھت کی سجاوٹ اور در و دیوار کی سجاوٹ کے لیے لکڑی سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نیا شخص جس نے ایران کے شمال اور مغربی یا شمال مشرقی علاقوں کو دیکھا ہو تو اس کے لیے ان علاقوں کی عمارتوں اور جنوبی ایران کے شہروں میں بنی ہوئی روایتی عمارتوں کا فرق واضح ہے۔ ایران کے روایتی معماروں نے ان علاقوں میں کہ جہاں کی ہوا گرم اور مرطوب ہے، جدت عمل کے ساتھ دلچسپ کام انجام دیے ہیں۔ اس جدت عمل سے سیلابی بارشوں، سخت دھوپ اور شدید رطوبت کے مقابلے میں عمارتوں کو پائیداری حاصل ہوئی ہے۔ ان جملہ ابتکار اور اختراع میں چونے کے پتھر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جنوبی ایران میں روایتی عمارتوں کی دیوار زیادہ تر چونے کے پتھر یا جپسم سے ڈھکی ہوتی ہے۔ چھتیں تقریباً 5 میٹر اونچی ہوتی ہیں اور حتیٰ جالیدار جنگلے بھی گچ یا جپسم کے ہی ہوتے ہیں کہ جو خوبصورت ہندسی نقوش سے مزین ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جنگلوں کا ایک استعمال باہر کی ٹھنڈی ہوا کے بہاؤ کو عمارت کے اندر لانا ہے۔ اس علاقے کے گھروں کے دروازے مسکوائٹ نام کے درخت کی لکڑیوں سے بنائے گئے ہیں کہ جو حرارت اور گرمی کے مقابلے میں بہت زیادہ پائیدار ہیں اور خوبصورت کندہ کاری کے ذریعے گھروں کے انٹرنس کو بہت چشم نواز بنا دیتے ہیں۔ بازاروں کی چھتیں اور بعض پبلک مقامات جیسے مسجدیں چٹائی اور یا سرگنڈوں سے کورڈ ہوتی تھیں کہ جو روشنی اور ہوا کی آمد و رفت میں مدد کرتی تھیں۔ چٹائی کے کورڈ کیے ہوئے حصے کو لال، سیاہ اور زرد رنگوں سے رنگا جاتا ہے کہ جس سے خوبصورت منظر وجود میں آتا ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے دوران نیز مختلف اسلامی ادوار کی باقی ماندہ عمارتوں میں بھی ایران کی روایتی معماری میں رنگا رنگ شیشوں کا استعمال ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ یہ شیشے گھروں میں روشنی دینے اور دروازوں، کھڑکیوں کو مزین کرنے، نیز بعض گنبدوں اور شبستانوں میں بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ حتیٰ ایران کے شہر شوش میں واقع چوغا زنبیل سے موسوم جگہ پر قبل از مسیح کے پہلے 1000 سے متعلق کھڑکیاں پائی جاتی ہیں کہ جو نچلے طبقوں میں روشنی پہنچانے کے لیے گلاس ٹیوب سے کورڈ ہوتی تھیں۔ شیشے کے یہ آثار اس وقت ایران کے قومی میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ہخامنشی دور میں بھی شیشہ گری کے فن کا استعمال عمارتوں میں شیشوں کی سجاوٹ کے ذریعے ہوتا تھا۔ اسلام کے بعد صفویہ دور میں چہل ستون اور ہشت بہشت جیسی عمارتوں میں شیشے پر کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے اور آئینے کے اوپر یا پیچھے کے حصے پر نقاشی اور ہندسی شکلیں بنائی گئی ہیں۔ یہ ہنر قاجاریہ دور میں اپنے کمال کی حد کو پہنچ گیا اور بہت سے رواقوں اور امامزادوں کے مقبروں کی عمارتوں، نیز متبرک مقامات اور محلوں کو بہترین آئینہ کاری سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے۔ شیشہ ان دنوں ایرانی عمارتوں کے اہم میٹیریل میں شامل ہے کہ جو گھروں کے بیرونی حصے کے علاوہ اس کے اندرونی سجاوٹ اور زینت میں بھی اہم رول کا حامل ہے۔ عمارتوں کو مستحکم کرنے اور مزین کرنے کے لیے ٹائلوں کا استعمال سلجوقی دور سے شروع ہوا اور گزشتہ صدیوں کے دوران تیموری اور صفویہ دور میں اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ ٹائلیں اسلامی دور میں عمارتوں کی تزئین اور سجاوٹ میں اہم رول لگتی تھیں اور ٹائلوں کا کام کرنے والے ہنر مندوں کے توسط سے اس میں مختلف روشیں استعمال کی گئیں۔ ایک رنگ، سات رنگ اور معرق ٹائلوں کا استعمال اور اینٹوں کے ساتھ اس کی ترکیب عمارتوں کی سجاوٹ میں مرسوم رہی ہے۔ گنبدوں، میناروں، نیز دیواروں اور محرابوں پر بھی ٹائلوں کے کام نے ایران کے مذہبی مقامات کو ایک خاص جلوہ عطا کیا ہے۔ لیکن ایک اور میٹیریل جس کا استعمال گھروں میں خوبصورتی پیدا کرنے اور اسے مزین کرنے کے لیے ہوتا ہے، رنگ ہے۔ تاریخ سے قبل کے ادوار میں قبل از مسیح کے 3rd اور 4th ہزارے میں رہائشی جگہوں، گھروں، وسائل زندگی اور حتیٰ انسانوں کے صورت اور بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے رنگ سے استفادہ ہوتا تھا۔ ہخامنشی دور میں گھروں کی دیواروں کو رنگ کرنے کے علاوہ فرش میں بھی رنگین میٹیریل استعمال ہوتا تھا اور اس کا کچھ نمونہ جو ریت، چونے اور گیرو رنگ کا مرکب ہے، کاخے داریوش اور تخت جمشید کے فرش میں بطور یادگار باقی رہ گیا ہے۔ لیکن اسلامی دور میں عمارتوں کو خوبصورت بنائے جانے کا وہ دور تھا کہ جس میں معدنی رنگوں کے استعمال کے ذریعے ٹائلوں اور گچ یا جپسم پر نقاشی کا کام کیا جاتا تھا۔ عمارتوں میں انواع اقسام کے آرائشی پھولوں کی ڈیزائننگ اور نقاشی انہی رنگوں کے استعمال سے کی جاتی تھی اور ان کے آثار اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان دنوں رنگائی اور پینٹنگ کا کام ایک عمارت کی مکمل تیاری کے آخری کاموں میں سے ہے۔ جو رنگ اس وقت پائے جاتے ہیں وہ صنعتی طور پر تیار کیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی قدرتی چیز شامل نہیں ہے۔ تاریخی منابع کی روح سے ہم اس جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ ساسانی دور کے محلوں کی دیواریں نقش و نگار سے مزین ہوا کرتی تھیں، اور قصر تسیفون میں گچ یا جپسم پر نقاشی اور پینٹنگ کی گئی تھی۔ زیادہ تر ان پینٹنگز اور نقش و نگار میں دربار میں مہمانی کی تقریبات اور دربار میں اکرام و احترام کی شان و جلال کے ساتھ تصویر کشی کی گئی ہے۔ بعض مضامین میں بھی ایرانیوں کے ہاتھوں دیواروں پر نقاشی اور ان کے موضوع کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ شاہنامہ فردوسی میں اور اسی طرح توصیف خان رودابے اور ہمسر زال اور مادر رستم میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.